بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كتاب التوحيد الذي حق الله على العبيد للشيخ الإمام العلامة محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمة الله عليه، كتاب كدرس جاريه فورم پہنچے ہیں باب من حقق التوحید دخل الجنة بغیر حساب. اور آج کے درس میں ہم نے حدیث بیان کرنی تھی. شیخ صاحب فرماتے ہیں، عن حسین بن عبد الرحمن قال كنت عند سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ فقال ایکم رأى الکوکب الذی انقض البارحة. حسین بن عبد الرحمن بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیٹھا تھا. فقال، بس سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ایکم رأى الکوکب الذی انقض البارحة، تم میں سے کس نے رات کو ٹوٹتے ہوئے تارے کو دیکھا؟ فقلت، میں نے کہا، انا، میں نے دیکھا. ثم قلت، پھر فوراً میں نے کہا، اما انی لم اکن فی صلاح. اس وقت میں نماز میں مشغول نہ تھا، ولکنی لدغت، بلکہ مجھے کسی زہریلی چیز نے ڈس لیا تھا. قال فما صنعت، سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ نے سوال کیا، پھر تم نے کیا کیا؟ قلت ارتقیت، میں نے کہا، میں نے دم کر لیا تھا. قال فما حملک علی ذلک، سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تم نے ایسا کیوں کیا؟ قلت، میں نے کہا، حدیث حدثناه الشعبی، میں نے کہا کہ ہمیں شعبی نے ایک حدیث بیان کی تھی، اس کی بنا پر میں نے دم کر لیا. قال وما حدثكم، سعید بن جبیر نے پوچھا، وما حدثكم، انہوں نے تمہیں کون سی حدیث سنائی؟ قلت، میں نے کہا، حدثنا عن بریدة بن الحصیب انه قال، میں نے جواب دیا کہ انہوں نے بریدة بن حصیب رضی اللہ عنہ سے مروی ایک حدیث بیان کی ہے. حدیث کیا ہے؟ لا رقية الا من عين او حمى. نظر بد اور کسی زہریلی چیز کے ڈسنے کے سوا کسی اور صورت میں دم جائز نہیں. قال قد احسن من انتهى الى ما سمع، سعید بن جبیر نے فرمایا، جس نے جو سنا اور پھر اس پر عمل کیا اس نے بہت ہی اچھا کیا. ولیکن حدثنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، لیکن ہمیں ابن عباس رضی اللہ عنہما نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث سنائی. ولكن حدثنا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال بشك نبي رحمة صلى الله عليه وسلم نفرمايا عرضت علي الأمم میرے سامنے بہت سی امتیں پیش کی گئیں فرأیت النبی پس میں نے دیکھا نبی کو ومعه الرهط اور ان کے ساتھ ان کی امتی تھے یعنی بہت تعداد میں جماعت میں ایک جماعت امتوں کی بھی تھی والنبی ومعه الرجل والرجلان اور ایسا نبی بھی میں نے دیکھا جس کے ساتھ ایک امتی یا دو امتی تھے صرف یعنی ایک یا دو لوگ تھے بس والنبی اور ایسے نبی کو بھی میں نے دیکھا وليس معه احد جو اکیلا تھا ان کے ساتھ کوئی بھی نہ تھا اذ رفع علی سواد عظیم اسی اثنا میں میرے سامنے ایک بہت بڑی جماعت نمودار ہوئی سامنے لائی گئی فظننت انهم امتی میں نے یہ گمان کیا کہ یہ میری امت ہے فقیل لی مجھے بتایا گیا هذا موسی وقومه کہ یہ موسی علیہ الصلاۃ والسلام ہے اور ان کی امت ہے ان کی قوم ہے فنظرت پھر میں نے ایک اور بہت سی بڑی جماعت دیکھی فاذا سواد عظیم فقیل لی مجھے کہا گیا هذه امتک ومعهم سبعون الفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب مجھے بتایا گیا کہ یہ آپ کی امت ہے ان میں سے 70,000 آدمی بغیر حساب اور عذاب کے جنت میں جائیں گے اتنا فرمانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر گھر تشریف لے گئے ثم نهض فدخل منزله یعنی اس روایت کو بیان کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور اپنے گھر میں تشریف لے گئے فخاض الناس في اولئك تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ان خوش نصیب 70,000 افراد کے بارے میں اپنی رائے بیان کرنا شروع کر دی فقال بعضهم ان میں سے بعض نے کہا فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بعض نے یہ کہا کہ شاید یہ وہ لوگ ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت سے فیضیاب ہوئے یعنی جو ان کے صحابہ ہیں وقال بعضهم اور ان میں سے بعض نے یہ کہا فلعلهم الذين ولدوا في الاسلام فلم يشركوا بالله شيئا شاید یہ وہ لوگ ہوں جو عہد اسلام میں پیدا ہوئے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا وذکروا اشیاء اور اس کے علاوہ اور بھی کچھ باتیں انہوں نے بیان کی فخرج علیہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے فاخبروہ فقال تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے آپ کو اپنی گفتگو اور آرا سے آگاہ کیا تو آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو دم کراتے ہیں نہ علاج کی غرض سے اپنے جسم کو داغتے ہیں اور نہ فال نکالتے ہیں بعض ترجمے میں فال کا لفظ استعمال کیا گیا ہے جو صحیح ترجمے بدشگونی نہیں کرتے بدشگونی اور دونوں میں فرق میں آگے بیان کروں گا انشاءاللہ. اور بدشگونی نہیں کرتے وعلی رب ہی میں توکلون، بلکہ وہ صرف اپنے پروردگار ہی پر توکل کرتے ہیں. فقام عكاشة بن محصن رضی اللہ تعالی عنہ فقال ادعو اللہ ان یجعلنی منہم. یہ سن کر عكاشة بن محصن رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کی، اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان لوگوں میں سے بنائے. اور ہم بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، اے اللہ تعالیٰ، ہمیں بھی ان 70,000 میں سے شامل کر دیں جو جنت میں جائیں گے بغیر حساب اور بغیر عذاب کے. فقال، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت منہم، تم انہی میں سے ہو. ثم قام رجل آخر، پھر ایک دوسرا شخص کھڑا ہوا. فقال، اس شخص نے کہا ادعو اللہ ان یجعلن منہم، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی انہی میں سے کر دے، یعنی انہی میں شامل کر دے. فقال، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبقک بها عكاشة، اس دعا میں عكاشة تم پر سبقت لے گیا. رواح البخاری مسلم، اسی بخاری مسلم نے روایت کیا. یہ ایک عظیم قصہ ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک عظیم حدیث ہے، اس میں بہت اہم پیغام اور فائدے ہیں، اور بہت بلکہ چند ایسی نئی باتیں ہیں جن کا جانا بہت ضروری ہے. پہلی بات یہ ہے کہ شیخ صاحب نے اس حدیث کو ایک قصے کے طور پر بیان کیا، پورے کا پورا قصہ، تاکہ سننے والوں کو شوق پیدا ہو جائے اور وہ اسے اچھی طرح سمجھے. جو بات صرف ایسی بیان کی جاتی بغیر قصے کے، تو عام طور پہ اس کا اثر کم ہوتا ہے، اور جب جو بات قصے کی شکل میں بیان کی جاتی ہے، اس کا اثر دل پہ زیادہ گہرا ہوتا ہے. اور کیونکہ بات جنت کی ہے، اور مفت میں جنت، بغیر حساب بغیر عذاب کے، تو اس لیے شیخ صاحب نے یہ مناسب سمجھا کہ اس کو اس طریقے سے بیان کیا جائے کہ سننے والے کے دل میں یہ تڑپ پیدا ہو جائے کہ وہ بھی ان 70,000 میں کسی ذریعے سے شامل ضرور ہو جائے. اس حدیث کے آغاز میں ایک تابعی، چھوٹے تابعی، حسین بن عبد الرحمن رحمت اللہ علیہ، حسین بن عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے، اور دیکھیں کہ ہمیشہ استاد اور شاگردوں کا جو رشتہ ہے، یہ ہمیشہ قائم رہتا ہے، اور اکثر وقت اپنا وقت جو ہے وہ ساتھ ہی گزارتے ہیں. تو باتوں باتوں میں سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ ایک سوال کیا، عام سوال، کہ رات کو تم میں سے کس نے دیکھا ٹوٹتے ہوئے تارے کو جو زمین پہ گرا. یعنی یہ اس لیے کہا گیا کہ جو کونی آیات ہیں، جو کونی آیات ہیں، اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ ان کونی آیات میں بھی کوئی نہ کوئی فائدہ ہوتا ہے. اب انہوں نے سوال کیا کہ کس نے اس ٹوٹتے ہوئے تارے کو دیکھا. اب کیونکہ یہ مجلس میں بیٹھے تھے، انہوں نے دیکھا بھی تھا، اور استاد سوال کر رہے ہیں اور آنکھوں سے دیکھا بھی ہے، تو یہ نامناسب تھا کہ خاموشی اختیار کی جائے. تو انہوں نے جواب دیا کہ میں نے دیکھا، اور کیونکہ رات کا بہت وقت گزر چکا تھا، بہت لمبا وقت گزر چکا تھا، تاکہ کوئی شخص یہ گمان نہ کرے کہ یہ شخص جو ہے نماز پڑھ رہا تھا، صلاۃ اللیل قیام کر رہا تھا، تو اس نے سچ بات بیان کی ہے کہ میں اس وقت نماز نہیں پڑھ رہا تھا. آج ہم چھوٹے سے عبادت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں ساری دنیا جان لے، اور سلف صالح اپنی عبادت کیسے چھپاتے تھے، تو اچھا کیا کر رہے تھے اگر نماز نہیں پڑھ رہے تھے. دیکھیں سلف صالحین، اگر جاگنا ہے تو نماز ہی پڑھنی ہے، یہ معروف ہے. جب انہوں نے یہ گمان کیا کہ ابھی یہ نہ سمجھے کہ میں نے اس لیے بات کی ہے کہ لوگ یہ سمجھے کہ میں نماز پڑھ رہا تھا, تو حق بات بیان کی, نماز نہیں پڑھ رہا تھا لیکن مجھے کسی زہری چیز نے ڈس لیا, ایک بچھو نے ڈس لیا تھا. اچھا, جب بچھو نے ڈسا تو پھر آپ نے کیا کیا؟ تو انہوں نے جواب میں فرمایا کہ میں نے دم کیا, جھاڑ پھونک کی. اچھا, یہ کیوں کیا؟ اب سوال دیکھیں, پہلے کہ کسی نے ڈس لیا تو تم نے کیا کیا اس وقت؟ آج کل تو ڈاکٹر, جو انسان چل جا کے ڈاکٹر کے پاس علاج کروا لیتا ہے, اب اس زمانے میں کہاں طبیب اور کہاں مشکل سے کوئی ملتا تھا. تو تم نے رات کو اٹھ کے کیا کیا؟ میں نے دم کیا. اچھا, دم کیوں کیا؟ سوال دیکھیں, یہ سوال کیوں کیا, دم کیوں کیا؟ کیونکہ دم کرنا شرعی طریقہ ہے. جب شرعی طریقے پہ عمل کیا تو اس کی دلیل ہونا ضروری ہے. اب تم نے یہ عمل کیوں کیا؟ اب وہ دلیل بیان کر رہے ہیں کہ میں نے اس لیے عمل کیا کہ ایک حدیث میں نے سنی شعبی سے. کیا سنا؟ شعبی نے, ایک صحابی ہیں برویدہ بن الحصیب رضی اللہ عنہ, ان سے بیان کیا کہ جھاڑ پھونک جو ہے وہ صرف بد نظر اور زہریلی چیز کے ڈسنے کی وجہ سے ہوتی ہے. تو میں نے جھاڑ پھونک کی. تو انہوں نے جواب میں یہ فرمایا کہ جس نے جو سنا, جس کو جتنا علم حاصل ہوا اور اس پہ اس نے عمل کیا, تو یہ کتنی اچھی بات ہے. لیکن اب دیکھیں, ایک غلطی ان سے ہوئی. اب غلطی کو دیکھیں کس طریقے سے وہ بہتر انداز میں بیان کر رہے ہیں. اب جو آپ نے سنا ہے وہ ٹھیک ہے, لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ جھاڑ پھونک صرف دو چیزوں سے کی جاتی ہے. یہ بھی درست ہے, یہ بھی ان چیزوں میں سے ہیں جسے جھاڑ پھونک کی جاتی ہے, لیکن یہ ہرگز مطلب نہیں اس روایت کا جو آپ نے بیان کی ہے کہ جھاڑ پھونک صرف دو چیزوں سے ہوتی ہے, یا بد نظر سے یا زہریلی چیز کے ڈسنے سے. اب کیونکہ وہ اپنی بات اب بیان کر رہے ہیں اور ان کی بات جو ہے وہ غلط ثابت کر رہے ہیں کہ آپ سے یہاں پہ غلطی ہوئی, تو اپنی بات کی دلیل بھی بیان کرنا چاہتے ہیں. اور یہی طریقہ رہا ہے ہمیشہ سلف صالحین کا. دیکھیں, معصوم کوئی بھی نہیں ہے, اور علم جو ہے یاد رکھے متفاوت ہے. دو لوگوں کا علم برابر نہیں ہے. جس کے پاس جتنی علم ہے قرآن مجید کی آیات اور صحیح احادیث, علماء کے اقوال, صحابہ کرام, تابعین, تبع تابعین, اتنی اس کے علم کا جو مادہ ہے وہ زیادہ ہے. جس کے پاس کم ہے تو اس کے پاس کم ہے. تو یہ تفاوت جو ہے, یہ فرق جو ہے موجود ہے. تو کیونکہ صحیح بن جبیر کے پاس اس سے زیادہ علم تھا, تو وہ یہ علم شیئر کرنا چاہتا تھا. تو بات یہ ہے کہ آپ نے جو فرمایا وہ اپنی جگہ پہ درست ہے, لیکن میں نے ایک حدیث سنی سید عبداللہ بن عباس سے. اب آپ نے کیا سنا سید عبداللہ بن عباس سے؟ پھر اس عظیم روایت کو بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اچھا, اس سے پہلے یہاں پر فرق دیکھیں. سعید بن جبیر فرماتے ہیں حدثنا ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اسے کہتے روایہ مرفوع ہے, نہیں, یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. اسے پہلے جو حدثنا بریدہ بن الحصیب انہ قال لا رقیا الا من عین انحما. اب یہ کس کی روایت ہے؟ یہ صحابی کا قول ہے. یہاں پر صحابی کا قول ہے کہ نہیں؟ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے, لیکن یہ دوسری جگہ پہ مرفوع بھی روایت ہوئی ہے. اس لیے فرمان جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی فرمان, یہ حدیث ہی ہے. حدیث سمجھا کیونکہ ہے حدیث, لیکن پڑھنے والوں کو شاید یہ پتہ چلے کہ تو صحابی کا قول حدیث تو ہی نہیں ہے, یہ کیونکہ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذکر نہیں ہے. تو یہ دوسری روایت میں مرفوع روایت بیان ہوئی کہ بریدہ بن الحصیب عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ بھی مرفوع روایت ہے. بہرحال, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس نقل کرتے ہیں, ایک مرتبہ فرمایا کہ مجھے امتیں دکھائیں گی. اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت دیکھیں, یہ کب ہوئی؟ علماء کا اختلاف ہے. بعض نے یہ فرمایا کہ یہ اسراء معراج کی رات میں ہوئی جو امتوں کو پیش کیا گیا, اور بعض نے فرمایا وہاں پر بھی دکھائی گئیں اور کسی اور موقع پر بھی یہ امتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی گئیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں نے امتوں کو دیکھا تو امت جو انبیاء تھے ان کی امت تھے وہ مختلف تھے، برابر نہیں تھے، تعداد میں برابر نہیں تھے. تو بعض ایسے نبی میں نے دیکھے جن کے پاس بہت زیادہ تعداد تھی، رہب تھا، اور بعض ایسے تھے علیہ الصلاۃ والسلام جن کے ساتھ ایک یا دو ساتھی تھے، اور بعض ایسے تھے جو بالکل اکیلے تھے، ان کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا. اور قیامت کے دن آئیں گے اسی طریقے سے آئیں گے. پھر اللہ تعالیٰ کی حکمت دیکھیں، جب اکیلے نبی کو دیکھا تو افسوس ہوتا ہے میرا نبی ہے، بھائی ہے، سب کوئی بھی نہیں، تو اچانک بہت ہی زیادہ لوگ دکھائی دے، سواد عظیم. تو فضلاً تو من امتی، تو میں نے یہ گمان کی میری امت ہوگی. یہاں پر دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں آتا. اگر علم غیب کا پتہ ہوتا تو ظن کی بات ہوتی نہیں، تو مجھے یقین ہے کہ میری امت ہے. اور پیچھے سے یہ نہیں کہا جاتا، فرشتے یہ نہ بتاتے، جبریل علیہ الصلوۃ والسلام یہ نہ بتاتے فقیل علی هذا موسى وقومه، یہ موسى ان کی قوم ہے. تو یہ واضح دلیل کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے علم غیب مطلق نہیں دیا، اتنا علم غیب ہے جتنا اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. اب اتنی زیادہ لوگ وہ میری امت نہیں، تو تھوڑا سا پریشانی ہوتی ہے کہ نہیں. اللہ تعالیٰ نے اور خوشخبری سے بڑی دی، پھر مجھے ان سے بھی زیادہ امتی دکھائی دیے گئے. اب یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گمان کی میری امت ہے، یہاں پر خاموشی اختیار کی. اب یہاں پر یہ کہا گیا کہ اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ آپ کی امت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ جو اتنی زیادہ امتی ہیں، صرف یہ خوشخبری نہیں، اس کے ساتھ اس سے بڑی خوشخبری یہ ہے کہ ان کے ساتھ 70,000 ایسے لوگ ہیں جو جنت میں جائیں گے بغیر حساب کے اور بغیر عذاب کے. اسے احمد کی روایت میں آیا ہے ہر 1,000 کے ساتھ 70,000 ہوں گے. اب ضربے لگاتے رہے. سبحان اللہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ خوشخبری سنائی تو اپنے گھر میں چلے گئے کسی کام کے لیے. صحابہ کرام نے جب یہ خوشخبری سنی، بہت عظیم خوشخبری، کہ 70,000 ایسے لوگ ہوں گے جو جنت میں جائیں گے بغیر حساب کے بغیر عذاب کے، اب یہ کون ہو سکتے ہیں؟ اب انہوں نے مشورہ کیا. اس میں دلیل ہے کہ مشورہ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، آپس میں مشورہ کرنے میں، کسی چیز کو سمجھنے میں. اگر عالم موجود نہیں ہے تو طالب علم آپس میں مشورہ کر کے ایک مسئلے کو سمجھنے کے لیے ایک دوسرے سے بات کر سکتے ہیں، بھئی اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے، لیکن یہ اس پہ فتوی نہیں دے سکتے، یقین نہیں کر سکتے اس پہ جب تک کہ عالم کی طرف رجوع نہ کیا جائے. تو بعض صحابہ نے یہ کہا کہ وہ لوگ ہوں گے خوش قسمت جو اسلام میں ہی پیدا ہوئے اور انہوں نے کبھی شرک، جو اسلام میں پہلے یہ کہا کہ یہ وہ لوگ ہوں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی ہے، جو صحابہ ہے. تو بعض نے یہ کہا یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہوں جو اسلام میں پیدا ہوئے، یعنی مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، یا بعد میں اسلام نہیں، یعنی کسی زندگی شرک میں گزری نہیں، کیونکہ بعض صحابہ جو ہیں وہ پھر مشرک تھے، بعد میں انہوں نے کلمہ پڑھا ہے کہ نہیں. لیکن یہ جو اتنی عظیم فضیلت ہے، یہ ہو سکتے ہیں ان خوش قسمت لوگوں کے لیے جنہوں نے کبھی شرک کیا نہیں ہے، پیدا بھی مسلمان گھرانے میں ہوئے، اور توحید دیکھ، توحید کی فضیلت دیکھیں، کہ موحدین کے گھرانے میں پیدا ہوئے، انہوں نے اس کے ساتھ سے کبھی شرک زندگی میں کیا ہی نہیں، تو یہ اتنا بڑا انعام ان کے لیے ہوگا. سبحان اللہ. دیکھیں صحابہ کرام کی سوچ دیکھیں، یعنی یہ انعام جو ہے ہو سکتے صحابہ کو بھی نہ ملے، یہ ان کے تواضع دیکھیں. سبحان اللہ. اس میں کسی کو شک نہیں ہے کہ سب سے بہترین لوگ اس روئے زمین پر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد وہ صحابہ رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وسلم اجمعین، ان سے بہتر کسی شخص نے زمین پر قدم نہیں رکھا، سب سے افضل ہے. اور ہر نبی کے صحابی کی فضیلت اس نبی کی فضیلت سے ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل نبی ہیں، تو ان کی امت بھی سب سے افضل امت ہیں، ان کے صحابہ بھی سب سے افضل صحابہ ہیں. یہاں پہ یہ بھی دلیل ہے کہ کلمہ گو مشرک ہو سکتا ہے یا نہیں، ورنہ کہنے کی کیا ضرورت تھی صحابہ کرام کو کہ جو مسلمان گھر میں پیدا ہوتا ہے اور کبھی انہوں نے شرک نہیں کیا، یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ جو توحید گھر میں پیدا ہو تو کافی تھا، مسلمان کلمہ پڑھے تو کافی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کی تاکید کی ہے کہ انہوں نے کبھی شرک نہیں کیا کلمہ پڑھنے کے بعد. وہ بعض لوگ آج بھی یہ سمجھتے ہیں کہ کلمہ پڑھنے کے بعد کوئی مسلمان مشرک ہو ہی نہیں سکتا، اور شرک کا مطلب ہے بت پرستی. نہیں میرے بھائی، شرک اسے وسیع مفہوم ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک کرنا اللہ تعالیٰ کے حق میں، اس کو شرک کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کا حق ہے ربوبیت کا، اللہ تعالیٰ کا حق ہے عبادت کا، اللہ تعالیٰ کا حق ہے اسماء و صفات کا. جس نے بھی ان میں سے کسی کو بھی شریک کیا تو وہ مشرک ہے. اور اس کے علاوہ بھی کوئی بات اور باتیں بھی بیان کی. اب صحابی نے ان باتوں کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ ذکر و اشیاء رواں فرماتے یا تو بھول گئے کہ اور کیا تھی، کیونکہ ایک وقت میں ایسی اہم چیزوں کو ہی بیان کیا جا سکتا ہے. کیونکہ صدر عبداللہ بن عباس کی عمر جو ہے چھوٹی تھی، زیادہ بڑی عمر نہیں تھی، تو انہوں نے جو اہم چیزیں تھیں ان کو تو لے لیا، جو باقی تھی ان کے ذہن میں نہ آئی. اور بعض نے یہ فرمایا کہ ان کو سب کچھ آتا تھا، لیکن جو سب سے زیادہ اہم باتیں ہیں دو جو ہیں وہ بیان کی ہیں. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو فوراً انہوں نے، صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ ہم نے آپ کے بعد اس مسئلے کو اس طریقے سے سوچا ہے اور ہمارے یہ یہ باتیں تھیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس تڑپ کو دور کر دیا. رحمت للعالمین ہے نا، ورنہ مریض کے ساتھ ہی ہوتا، سبحان اللہ، دیکھتا کہ مزید تڑپ ہے تو اور سوال کرتے، اچھا اور کیا ہو سکتا ہے، اور کیا ہو سکتا ہے. لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، جب ان سے رہا نہیں گیا، تڑپ اتنی زیادہ تھی تو فوراً ہی جواب دیا، ان کے سینے کو ٹھنڈا کر دیا. پریشان نہ ہو، یہ وہ لوگ ہیں، ان کے چار وصف ہیں، نہ خاص زمانے میں ہیں، نہ خاص جگہ پہ ہے، نہ خاص زمانے کی، نہ خاص زمانے کا اعتبار ہے اور نہ ہی خاص جگہ کا اعتبار ہے. کیونکہ اگر دیکھا جائے کہ صحابہ کرام نے فرمایا یا تو صحابہ ہیں، یعنی اس جگہ اور اس زمانے کے لوگ ہیں، یا اگلے زمانے کے لوگ ہوں گے جو اس مسلمان گھر میں پیدا ہوں گے اور ان کا بھی شرک نہ کیا ہوگا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ باتیں سنی تو اس مسئلہ کا حل کر دیا تا قیامت، سب کے ساتھ انصاف ہو اور اس بڑی نعمت سے کوئی بھی محروم نہ ہو. کون ہیں وہ لوگ؟ ہم الذین لا یسترقون. سب سے پہلا وصف ہے ان لوگوں کا جو جنت میں جائیں گے بغیر حساب اور بغیر عذاب کے، وہ دم نہیں کرواتے، نہیں کرواتے. جیسے میں نے پہلے بیان کیا، الف سین تے یا یہ سین تے اگر فعل کے ساتھ لگ جائے تو مطلب طلب کرنا، تو وہ جھاڑ پھونک دم کرنا طلب نہیں کرتے دوسروں سے. رقیہ کا مطلب ہے جھاڑ پھونک کرنا، استرقاء کا مطلب ہے جھاڑ پھونک طلب کرنا. دونوں میں فرق سمجھیں، ایک خود طلب کرتا ہے اور ایک خود کرتا ہے، لوگوں کی طرف نہیں جاتا کہ مجھ پر دم کر، وہ خود اپنے پر دم کرتا ہے. بس سمجھے کہ نہیں؟ استرقاء لوگوں سے آپ کی طرف، بھائی آپ اللہ کے نیک بندے بزرگ ہیں، آپ مجھ پہ دم کریں. کیوں بھائی؟ آپ کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیسا ہے؟ کہ تمہارا دل اپنے رب کے ساتھ کیوں جڑا ہوا نہیں ہے؟ تم خود کیوں نہیں دم کرتے ہو؟ فرق ہے دونوں میں کہ نہیں؟ یعنی اپنا دل کسی اور سے نہ جوڑو، اپنا دل اپنے رب سے جوڑو. دونوں میں یہ فرق ہے، اگرچہ دونوں جائز ہیں، شرائط دونوں جائز ہیں، رقیہ طلب کرنا بھی جائز ہے اور جھاڑ پھونک خود کرنا بھی جائز ہے، لیکن دونوں میں بلند درجہ کس کا ہے؟ جو خود کرتے ہیں، لوگوں طرف نہیں جاتے. اچھا، جھاڑ پھونک طلب نہیں کرتے، پہلے صفت ہے یہ، یعنی ان کا دل اپنے رب سے اتنا مضبوط سے جڑا ہوا ہے کہ اسے کو ہلا نہیں سکتا. دوسری صفت، ولا یکتوون، اور وہ علاج کے لیے داغ نہیں لگواتے. پچھلے زمانے میں علاج کے داغ لگایا جاتا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی داغ لگایا جاتا تھا، لیکن آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. تو داغ لگانا مکروہ ہے، علاج کے لیے استعمال کیا جا سکتے ہیں، لیکن آخری حربہ ہے، جب سارے حربے ختم ہو جائیں، فائدہ نہ ہو، تو آپ داغ لگوا سکتے ہیں. داغ لگانا کہ کسی لوہے کی سلاخ کو گرم کر کے جسم پہ لگانا، مخصوص جگہ پہ لگانا، اس سے اگر کوئی بیماری ہے، کوئی درد ہے، تو وہ ختم ہو جاتا ہے. یہ علاج کا ایک طریقہ ہے. کوئی بھی درد ہو, مختلف درد ہوتے ہیں. جیسے ایک میں نے دیکھا اس کا مؤثر طریقہ, جو شیٹیکا کا درد ہوتا ہے, رگ ہوتی ہے پیچھے سے, جو ٹانگ کے پیچھے حصے میں درد ہوتا ہے بہت زیادہ, تو دو تین جگہوں پہ جو یہ کام کرتے وہ جانتے ہیں کہاں پہ لگانا ہے, تو وہ سکن کو داغ دیتے ہیں تو پورا پین جو ہے وہ سکن میں چلا جاتا ہے. ہاں 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 داغ لگانا جی ہاں. تو وہ ہاں تو وہ کیا ہوتا ہے, اس میڈیکل بھی یہ ہے کہ اس میں جو پین ہے وہ اصل جگہ سے منتقل ہو کے سکن میں چلا جاتا ہے, آپ کی سوچ جو ہے وہ سکن کی طرف آ جاتی ہے, وہ درد آپ کو بھول جاتا ہے, پھر آہستہ سے زخم چھوٹ جاتا ہے اور وہ درد ختم ہو جاتا ہے. اس کی دوسری مثال دیکھیں, پلستر ہوتا ہے نا, یہ درد ہوتا ہے تو پیچھے لگاتے ہیں. اب جانتے ہیں اس پلستر میں کیا ہے, کیپسیکم سیڈ. یہ کیپسیکم کیا ہوتا ہے جانتے ہیں؟ ہاں سرخ مرچ ہے, اس میں سرخ مرچ پسی ہوئی ہے پلستر پہ, ہم وہ لگاتے ہیں تو سکن کو جلن ہوتی ہے, جلد کو جلد جلتی ہے نا, تو جو پٹھے کا درد ہے وہ ہم بھول جاتے ہیں اور جو جلد کا درد ہے وہ ہم یاد رکھتے ہیں, تھوڑی دیر کے بعد جلد بھی ٹھنڈی ہو جاتی ہے, اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے, پٹھے کا درد چلا جاتا ہے. تو داغنے کا علاج جو ہے پچھلے زمانے میں ہوا کرتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ یہ دردناک ایک طریقہ علاج کے, کافی درد ہوتا ہے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا, لیکن یہ مکروہ ہے, ضرورت کے وقت استعمال کیا جا سکتا ہے. نہیں وہ اور ہے, وہ ہے حجامہ. حجامہ تو جائز ہے اور وہ بہت بہت اچھا مؤثر علاج ہے. حجامہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اسرا معراج پر گئے تو ہر آسمان میں ہر فرشتے نے یہ وصیت کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجامہ بہت اچھی چیز ہے. بس یہ جگہ جگہ کی بات ہے نا, اب روپیہ اور ریال میں فرق ہے نا, یہ بھی تو ہے. نہیں کرتے ہیں, پاکستان میں ہے, پاکستان میں, انڈیا میں اب تو ماشاءاللہ بہت مشہور ہوگی. نہیں وہ جو میڈیسن لیچ ہوتی ہے نا, لیچ وہ بھی لگاتے ہیں علاج کے لیے, وہ بھی لگاتے ہیں. ہاں 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 صحیح صحیح, لیکن اس سے جو ہے حجامہ بہتر ہے. حجامہ جو ہے وہ خاص جگہوں پہ کٹ لگایا جاتا ہے جلد میں, بالکل شارپ قسم کا ایک وہ بلیڈ ہوتا ہے, درد بھی بہت کم ہوتا ہے اس سے, پتہ نہیں چلتا, اتنی اسپیڈ سے وہ لگاتے ہیں پیٹھ کے پیچھے خاص حصے میں, اور اس کا بہتر وقت ہوتا ہے 13-14-15 تاریخ خاص وقت ہوتا ہے اس کا, اور خاص دن ہوتے ہیں. بہرحال تو وہ خون نکالتے ہیں, جو بھی اس میں جو خون ہوتا ہے جسے گندا خون کہتے ہیں عام طور پہ, وہ نکل جاتا ہے اور مریض بالکل تندرستی محسوس کرتا ہے. تو حجامہ جو ہے وہ اور چیز ہے, داغ لگانا اور چیز ہے.
خاص بیماری کا ہوتا ہے,
مختلف بیماریاں ہیں اس کے, کچھ لوگ اس کے, لیکن میں یہ نصیحت کرتا ہوں جس کو شوگر بلڈ پریشر ہے وہ ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر نہ کرے, اور اگر کروانا بھی ہے تو ان سے کروائیں جو یہ علم جانتے ہیں, ہر ارے غیرے سے نہ کروائیں. بہتر یہ کہ خون کی بیماری بھی ایسی ہوتی ہے, ہیموفیلیا وغیرہ جیسے ہوتا ہے, وہ خون ٹیسٹ کروا کے پھر کروائیں. بعض اوقات ایسے بیمار ہوتے ہیں خون کی بیماری کی وجہ سے خون رکتا نہیں ہے, پھر ایسے بھی بیماریاں ہوتی ہیں. تو بہتر طریقہ ہے کہ ڈاکٹر کے مشورے سے اگر کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے. ولا یتطیرون, اور وہ بدشگونی نہیں کرتے. بدشگونی کا کیا مطلب ہے؟ ایک ویگ ٹرم ہے, ایک وسیع ٹرم ہے جس میں بہت ساری چیزیں داخل ہیں. کالی بلی نے راستہ کاٹ لیا, آج کا دن خراب ہو گیا, گھر کے اوپر کوا کے بیٹھا ہے, آج کوئی جھگڑا ہوگا, کینچی کھلی ہے, آج پتہ نہیں کیا ہوگا, دائیں ہاتھ میں کھجلی ہے, پیسے آ رہے ہیں, بائیں ہاتھ میں کھجلی ہے, پیسے جا رہے ہیں, دائیں آنکھ میں کھجلی اس کا اور مطلب ہے, بائیں آنکھ میں
کیا
مہمان آ رہا ہے جی, اب شلواروں میں بھی یہ کام ہو گیا. بہرحال تو دیکھیں کہ انسان کا عقیدہ, یہ سب عقیدہ کی بات ہو رہی ہے, کہ اتنا ضعیف اور کمزور ہو سکتا ہے کہ بلی اور کتے بھی اور کوے بھی اس کا نفع نقصان کا مالک بن بیٹھے, کتنے تعجب کی بات ہے. تو جو لوگ بدشگونی نہیں کرتے وہ ان 70,000 میں شامل ہیں, ان کو کوئی چیز ہلا نہیں سکتی. بلی نے راستہ کاٹ, 10 بلی نے راستہ نے کاٹ دیا, کالی بلیاں ہیں, پیلیاں بلیاں, اس کو پرواہ نہیں ہے. کیوں؟ اس بلی کا کیا قصور ہے؟ بلی نے کب سے یہ ٹھیکہ لے رکھا ہے کہ تمہارے کام ہوگا نہیں ہوگا؟ یہ طاقت کب اللہ تعالیٰ نے اس بلی کو عطا کی ہے؟ سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے کالی بلی پیدا کی ہے، سفید بلی پیدا کی ہے، براؤن بلی پیدا کی ہے، اس لیے پیدا نہیں کی کہ تمہارا یہ عقیدہ ہو کہ یہ بلی بھی میرے نفع نقصان کا مالک بن گئی ہے. یہ تو شیطان کا وسوسہ ہے، تیرے خون میں دوڑتا ہے اور تجھے پاگل بنا دیتا ہے اور تو اس کے پیچھے لگ جاتا ہے. تو بدشگونی نہیں کرتے کسی بھی قسم کی، یاد رکھیں. اور بدشگونیاں انسان کے اندر کسی نہ کسی ذریعے سے موجود ہیں، ہم جانتے نہیں. کسی کا لکی نمبر ہے 7، کسی کا ہے 10، کسی کا ہے 1. یہ لکی نمبر کہاں سے ہے؟ اب نمبر بھی نفع مالک ہو گئے. جی ہاں، ان کا فرائیڈے 13 جو ہے یہ بھیانک ترین فرائیڈے ہے ان کے لیے. تو وہ ان کے بس میں نہیں کسی نمبر کو نکال دے کسی طریقے سے، وہ نمبر کو نکال نہیں سکتے. نمبر تو 13 موجود ہے، یہ ان کے لیے سب سے زیادہ بدشگون نمبر ہے 13 جو ہے. جی ہاں، بہرحال تو اس کے قصے بہت ہیں، ان کے پاس وقت نہیں کہ ہم بیان کریں. لیکن یاد رکھے، کوئی نمبر اچھا ہے برا نہیں ہے، کوئی بلی آپ کے نفع نقصان کی مالک نہیں ہے، کوئی کوا آپ کا نفع نقصان کا مالک نہیں ہے. کچھ لوگ مریض کی آواز چیخو پکار سن کے کہتے ہیں بھائی ہمارا آج دن خراب ہو گیا. اب مریض کی چیخو پکار اس بیچارے کے اپنی ہے، اب تمہارا سے کیا تعلق ہے؟ بعض لوگ راستے میں چلتے چلتے صبح صبح خاص طور پہ یا شام کو، یہ زیادہ مصیبتیں اس وقت ہوتی ہیں جب دن نکلتے ہیں، جب یا سورج ڈھلتا ہے، اس کے سامنے کوئی کانا شخص آ گیا ایک آنکھ والا، یا کوئی لنگڑا شخص آ گیا، اب اس نے تو میرا دل خراب کر دیا. اب اس بیچارے کا کیا قصور ہے؟ اب اس کی ایک آنکھ نہیں ہے، اس پر مصیبت آئی ہے. ہاں، اگر آپ جا رہے پیچھے سے کسی نے آواز دی، بات سنو بھائی اس نے تو اب میرا کام نہیں ہوگا. اب اس نے آواز دی ہے، اس کے تمہارے کام سے کیا تعلق ہے؟ تو مختلف قسم بدشگونے موجود ہیں. اس وقت میں سارے لسٹ بیان کروں، کچھ ایسی ہیں جو دیکھنے سے نظر آتی ہیں، کچھ ایسی ہیں جو سننے سے ہوتی ہیں، کچھ محسوس ہوتی ہیں جیسے کھجلی وغیرہ. تو یاد رکھیں، کوئی چیز بدشگونی نہیں. جیسے بدھ کا دن ہے، اب بدھ کے دن سفر نہیں کرنا. سفر کا مہینہ جو ہے یہ مصیبت کا مہینہ ہے. یا فلان طریقے کو شادی نہیں کرنی، فلان طریقے کو یہ نہیں کرنا. میرے بھائیوں، یہ کنڈلیوں کا سسٹم جو ہے مسلمانوں میں کب سے شروع ہوا؟ یہ تو ہندوؤں کا طریقہ ہے. ہاں، ڈیٹ رکھنی کب رکھنی ہے؟ فلان بزرگ کے پاس جاؤ، وہ تارے دیکھے گا آپس میں ملتے یا نہیں ملتے. سبحان اللہ، نہیں ہوتا ہے میرے بھائی، یہ ہمارے ملک میں ہو رہا ہے، یہ ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے. خاص طور پہ ہمارے جو گاؤں ہیں، شہروں کو مجھے نہیں پتا آج کل کیا ہے، لیکن گاؤں میں تو آج بھی یہ چیز موجود ہے. شادیاں ہوتی ہیں تاروں پہ ہوتی ہیں. یہ تو بد نظر سے ڈر گیا وہ بیچارہ. آپ ماشاءاللہ کہیں نا، ماشاءاللہ کہتے. ہاں ماشاءاللہ، پھر ٹھیک ہے، پھر لے جاتا ہے. بہرحال تو بدشگونی بھی نہیں کرتے، ولا یتطیرون، اور بدشگونی بھی نہیں کرتے. اور سب سے بڑی خاصیت جو ہے ان کے ساتھ ساتھ، وعلی ربہم یتوکلون، صرف اپنے رب پہ بھروسہ کرتے ہیں. وعلی ربہم یتوکلون، یہ وہ طاقت ہے جس کو اللہ تعالیٰ عطا کر دینا، اس کے سامنے پھر کوئی طاقت رہ نہیں سکتی، سامنا کر نہیں سکتی. لیکن بشرطے کہ توکل حق توکل ہی ہے، توکل نہیں. یہ نہیں کہ اللہ پہ بھروسہ، اللہ پہ توکل ہے، گھر میں سوتے رہو رزق اللہ دے گا. نہیں، یہ توکل نہیں ہے، یہ توکل ہے. توکل کا مطلب ہے شرعی اسباب پر عمل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک شخص کو دیکھا کہ اس نے، اس کا اونٹ تھا، اونٹ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو بلایا کہ کہاں جا رہے ہو؟ اس اونٹ کو چھوڑ کے کہاں جا رہے؟ اس نے کہا اللہ پہ بھروسہ کر کے جا رہا ہوں. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عقل ہے ثم توکل، اسے باندھو تو صحیح، باندھ کے جاؤ پھر توکل کرو، اسے باندھو تو صحیح. تو باندھنا سبب ہے، جو بغیر سبب کے اللہ تعالیٰ پہ بھروسے کا دعویٰ کرتے وہ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ نہیں ہے. وہ تو توکل، اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرنا، اپنے دل کو اپنے رب کے ساتھ جوڑ دینا، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بہتر، آپ قسمت میں جو بہتر لکھا ہے وہی ہوگا. آپ نے صرف شرع اسباب پہ کام کرتے ہوئے اپنے منزل مقصود کی طرف رواں دوار ہونا ہے. آپ کے کام یہ نہیں ہے کہ میں اگر یوں نہ کرتا تو یوں ہوتا. آپ نے شرعی اسباب پہ عمل کرتے ہوئے شرعی طریقے کو اخذ کرنا ہے، اسی پہ چلنا ہے. اور اللہ تعالیٰ ہی آسانی فرمائے گا. اور یاد رکھیں آسانی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اچھے کام, جو شخص اچھا کام کرنا چاہتا ہے اس کے لیے اچھا کام آسان کر دے گا, اور جو مشکل کام کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس مشکل کو بھی آسان کر دے گا. جو راہ راست پہ ہیں توحید اور سنت پہ ہیں اللہ تعالیٰ کو توحید و سنت آسان کر دے گا, وہ بغیر توحید و سنت کی زندگی گزار نہیں سکتے. اور جو بدعات اور خرافات میں مبتلا ہیں, بدعت کو اور شرک کو اپنا دین سمجھتے ہیں, اس مشکل راستے پہ چل رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو یہ مشکل راستہ, یہ شرک بدعات اور خرافات ان کے لیے آسان کر دیں گے. وہ اس سے نکل نہیں سکیں گے جب تک وہ توبہ نہیں کریں گے. وَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى, اللہ تعالیٰ کا قانون ہے. یہ نہیں کہ ایک شخص توحید پہ چلنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے مشرک بنا دے, نہیں, وہ توحید پہ چلنا چاہتا ہے تو اس کے طرح توحید کا راستہ آسان کر دے گا. اور جو شرک کے راستے پہ چلنا چاہتا ہے, بدعتی بننا چاہتا ہے اور اسے توبہ بھی نہیں کرنا چاہتا, آپ 100 دلیل بیان کریں گے, وہ 100 جواب دے گا, اس کا 100 توڑ ڈھونڈے گا کسی نہ کسی کتاب سے, کسی نہ کسی عالم کے قول سے, تو سب تک راستہ خود بند کیا ہوا. اس کے دل پہ جو پردے ہیں اس کے اپنے بنائے ہوئے پردے ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے راستہ آسان کر دیا ہے. جاؤ, اگر تم یہ راستہ پسند ہے تو جاؤ. جب اتنی بڑی خوشخبریاں آئیں اور صحابہ کرام نے دیکھا, تو ایک صحابی نے کہتے اغتنام الفرص, چانس کو ہاتھ سے نہ جانے دیا کریں. جو لوگ چانس کو ہاتھ سے جانے دیتے ہیں پھر وہ ندامت ہی ندامت ہوتی ہے آگے. تو سب سے پہلے ایک صحابی کھڑے ہو گئے اور عرض کی, اللہ تعالیٰ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جب جنت کی خوشخبری آپ دے رہے ہیں اور بغیر حساب اور کتاب کی جنت میں جانا ہے, تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ میں بھی انہی میں شامل ہو جاؤں. یہ نہیں فرمایا کہ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی ان میں ہوں, یعنی آپ کے ہاتھ میں جنت نہیں ہے, جنت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ میں ان 70,000 میں شامل ہو جاؤں. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت منہم, آپ انہی میں سے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو جانتے ہیں کہ نہیں جانتے ہیں؟ اپنے صحابہ کو جانتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ بزیر وحی ان کو خبر دیتے ہیں, اور واقعی عکاشہ بن محصن رضی اللہ عنہ جو ہے وہ شہید شہادت کی موت مرتے ہیں, اور شہید کا ٹھکانہ جہنم میں, اور شہید سے سوال بھی نہیں کیا جاتا. اب جانتے ہیں کہ شہید سے قبر میں سوال بھی نہیں کیا جاتا. جب قبر کی بات آئے گی تفصیل بیان کروں گا میں. بعض ایسے لوگ ہیں جو اس سے جو ہے ان سے سوال نہیں کیا جاتا. کفا ببارقت السیوف علیہ فتنہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تلواروں کی چمک جو اس کے سر پہ صبح شام کھڑی ہوتی تھی نا, جسے وہ ڈرتا تھا, وہ اپنی جگہ سے ہلا نہیں, تو یہی امتحان اس کے لیے کافی تھا کہ وہ پکا مومن ہے. اب اسے کیا سوال جواب کرنا ہے؟ اپنی گردن جو کٹوا دیتا ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں, اب من ربک من نبیک من دینک, اب اسے کیا پوچھنا ہے؟ اور انبیاء سے بھی سوال ہوگا؟ نہیں ہوگا, بلکہ ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا, ان سے کہا ہوگا. انقلاب کوئی اور ہیں یہ انشاءاللہ جو دروس ہمارے ہوں گے نا آخرت پر ایمان, تو میں تفصیل بیان کروں گا انشاءاللہ. بہرحال تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کی, آپ انہی میں سے ہیں. پھر ایک دوسرے شخص نے دیکھا, بھائی یہاں پر تو جنت اور بغیر حساب اور بغیر کتاب کے, بغیر عذاب کے, تو دوسرے صحابی کھڑے ہوئے. اللہ تعالیٰ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے بھی دعا کریں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بلاغت اور فصاحت کی انتہا دیکھیں, رحمت و شفقت کی انتہا دیکھیں, حکمت کی انتہا دیکھیں. دو لفظ میں مسئلہ حل کر دیا سارا. سبقک بها عکاشہ, عکاشہ سبقت لے گئے. اگر ان کو بھی کہہ دیتے آپ بھی ہیں, پھر تیسرا, پھر دسواں, پھر بیسواں, تو تسلسل کب ختم ہوتا ہے؟ پھر اور کو پتا چلتا ہے, وہ کل ہو آ جاتا, اچھا ان کے لیے کہ میرے لیے کیوں نہیں, اچھا دو کے لیے تو کیا, آپ نے تیسرا کیوں نہیں. تو اس مسئلے کو دو لفظوں میں ختم کر دیا. فصاحت اور بلاغت اللہ تعالی نے وہ عطا کی ہے کہ اللہ کی قسم کسی عربی زبان بولنے والے کو فصاحت بلاغت نہیں ہے. یہ ہمارا ایمان ہے.
ابھی ان کو پتہ چل گیا کہ سبقت لینے والا لے گیا, اب میں پیچھے رہ گیا تو میری اپنی غلطی تھی, بات ختم ہے. اگر میں جرت کر کے یہ سوال پہلے کر لیتا ہو سکتا ہے اس کی جگہ میں ہوتا, تو تسلسل کو ختم کر دیا یہاں پہ. اور حکمت یہ تھی کہ ان کے بعد بھی کوئی یہ دوبارہ عرض نہ کر کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھا میرے تو دعا کرے, جب سبقت ایک لے گئے تو بس اسی کے لیے, باقی کیا کریں, محنت کریں کہ نہیں. توکل صرف توکل ہی نہیں کرنا, صرف اس دعا پر ہی بھروسہ نہیں کرنا بلکہ عمل بھی کرنا ہے. اچھا مزے کی بات دیکھیں, سیدنا عکاشہ بن محصن کیا اس دعا پر ہی زندگی گزارتے رہے؟ اور یہ جتنی بھی صحابہ کرام ہیں ان کا عمل دیکھیں آپ. اب عائشہ مبشرہ جنہ میں جو 10 جن کو جنت خوشخبری دی گئی, جب ان کو کہہ دیا گیا کہ آپ جنت, ان کی زندگی میں ان کے سامنے کہہ دیا گیا, ابو بکر فی الجنہ, عمر فی الجنہ, عثمان فی الجنہ, علی فی الجنہ, طلحہ فی الجنہ, زبیر فی الجنہ, 10 پورے پورے نام لیے, جنگ بدر میں سب سے آگے تھے. ارے جب جنتی ٹکٹ جنت کی مل گئی نا تو پھر کام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ان کو پتا ہے کہ جنت کی خوشخبری اس لیے ملی ہے کہ ہم عمل کرنے والے ہیں, جو ہی عمل جائے گا تو وہ جنت کہاں ملنے والی ہے, بلکہ انہوں نے اور محنت کی ہے, عبادات میں پیچھے رہے, پہلے سب سے پیچھے رہے, جنت کی خوشخبری ملی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو اس لیے خوشخبری دی کہ اللہ تعالیٰ ان کے دل کے حال جانتا تھا, کبھی پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ کی دو انگلی کے درمیان بندے کا دل ہے, اللہ تعالیٰ ان کے دل کو ثابت کر دیا ہے, وہ کہاں پھر سکتے تھے. اس لیے عکاشہ بن محصن رضی اللہ عنہ نے یہ نہیں کیا کہ اس خوشخبری کو سن لی کہ میں بغیر حساب اور بغیر عذاب کی جنت میں داخل ہو جاؤں گا, اب کہاں جہاد ہے اور کہاں عبادات ہے, میدان جنگ میں شہید ہوئے. سبحان اللہ. عکاشہ بن محصن جو ہیں حروب الردہ میں شہید ہوئے, حروب الردہ میں ابوبکر صدیق کے زمانے میں جب لوگ مرتد ہو گئے تھے, زکات دینے سے انکار کر دیا, تو ان جگہوں میں انہوں نے حصہ لیا اور وہاں پر شہید ہوئے. اب آتے ہیں, میرے خیال جو اہم الفاظ تھے ان کا تو میں, کوئی ایسا لفظ جو سمجھ نہیں آ رہا, کوئی بھی لفظ ہاں صحیح ان کے ترجمہ ٹھیک ہے. صحابی نے تابعی تھے, دوسرے تابعی سے پوچھا, سارا تابعین. اصل وہ صرف یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کی آیتیں ہیں کوئی آیتوں کی تدبر بھی کرتا ہے کہ نہیں, یعنی ان کا مقصد دینی مقصد ہے, کوئی دینی مقصد نہیں تھا. یعنی یہ جو آسمان سے شہب گرتے ہیں, تارے جو ٹوٹ کے گرتے ہیں, یہ کس لیے ہوتے ہیں؟ یہ شہاب جو ہوتے ہیں یہ آسمانوں سے ٹوٹتے ہیں, شرعی ان کا یہ ایک تو اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے, اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے, اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے, جب جسے چاہے پھیر دے. اب ہمارے لیے اب ایک آگ کا گولا گر رہا ہے اور زمین پہ آ کے گرا ہے, اب وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی جہاں پر اسے گرا ہے, کسی کو نقصان دلانا ہے, کسی کے گھر میں گرنا ہے, کسی کے درخت میں گرنا ہے, کسی کے فصل میں گرنا ہے, یہ عام صحرا میں گرنا ہے, وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. تو ایک تو اللہ تعالیٰ کی عظمت اور طاقت یہاں سے ملتی ہے, دوسری یہ بات ہے کہ جو جن اور شیاطین ہیں ان کو ان گولوں سے جلایا جاتا ہے جو شہب ہوتے ہیں, جو تارے ٹوٹتے ہیں اور یہ آسٹرائڈز وغیرہ ہوتے ہیں, جی ہاں, تو یہ ان سے جلتے ہیں عام طور پہ. تو وہ یہ بتانا چاہتے تھے کہ کس نے دیکھا جو رات کو تارا ٹوٹا اور گرا, یعنی اللہ تعالیٰ کی جو آیتیں ہیں قرآن مجید تو پڑھنے والے اس زمانے بہت زیادہ تھے نا, علم کا زمانہ تھا, تابعین کا زمانہ تھا, صحابہ کرام کا زمانہ تھا, تو کیا آیات کونے پہ بھی کوئی تدبر کرتا ہے کہ نہیں, بات سمجھائی کہ نہیں؟ تو ان کا اصل مقصد یہ تھا کہ ان کو یہ توجہ دلائی جائے کہ آسمانوں کی طرف تاروں کی طرف بھی دیکھا کرو اور ان کونی آیتوں کو بھی تدبر کر کے اپنے رب جو اللہ تعالیٰ پر جو ایمان ہے وہ اور مزید مضبوط ہوتا ہے، پختہ ہوتا ہے. پھر انہوں نے اپنی وہ پوری کہانی بیان کی کہ میں نے دیکھا تھا کہ تدبر کرنے والے اور لوگ بھی ہیں، آپ کرتے تو اور بھی کرنے والے. سبحان اللہ. حسین بن عبد الرحمن السلمی ابو الہذیل کوفی ہے، صغار التابعین میں سے ہیں، امام ہیں، جلیل ہیں، ثقہ ہیں، سعید بن جبیر کے شاگردوں میں سے ہیں. سیاستہ والوں نے ان کی روایت کو لیا ہے اور ان کی وفات سن 136 ہجری میں ہوئی. 136. سعید بن جبیر مشہور امام اور فقیہ اور عالم ہیں، کوفی ہیں، سیدنا عبداللہ بن عباس کے مشہور شاگردوں میں سے ہیں. ان کو حجاب بن یوسف ثقفی نے ظلمن قتل کیا سن 95 ہجری میں. الشعبی کون ہے؟ عامر بن شراحیل الشعبی الحمدانی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں پیدا ہوئے تابعی ہیں، جلیل ہیں، مشہور تابعی ہیں، فقیہ ہیں، ثقہ ہیں. ان کی وفات سن 103 ہجری میں ہوئی. 103. بریدہ بن حصیب بن الحارث الاسلمی صحابی ہیں، ان کی وفات سن 63 ہجری میں ہوئی. 63. اور عبداللہ بن عباس بن عبد المطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، حبر هذه الامه، جن کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اللهم علمه التاويل، مفسر قرآن، عظیم صحابی، عالم صحابی. ان کی وفات طائف میں سن 68 ہجری میں ہوئی. 68. اچھا، اللیلہ اور البارحہ میں کیا فرق ہے؟ کوئی جانتا ہے؟ اب کہتے ہیں اللیلہ اور البارحہ. دونوں ایک ہیں، لیل و بارحہ ایک ہے، لیکن فرق عربی زبان میں دونوں میں یہ ہے، اور فرق دن کی وجہ سے، رات کی وجہ سے نہیں ہے. اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ رات کیا کر رہے تھے اور آپ نے پوچھا ہے 12 بجے کے بعد دن کو، بارہ بجے پوچھیں گے تو میں البارحہ کہوں گا، 12 بجے سے پہلے پوچھیں گے، زوال سے پہلے پوچھیں گے میں کہوں گا اللیلہ. زوال سے پہلے لیلہ ہوتا ہے، زوال کے بعد بارحہ ہو جاتا ہے. رات ایک ہے، دو راتیں ہیں، رات تو ایک ہی ہے لیکن لفظ میں فرق ہو جاتا ہے. ٹائم کیا ہو گیا؟